خدا فی ولایت کی پہلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد
صلی علی محمد وعلی
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقيه الله في الارضين۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، افوض امري الى الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بی بی کی بارگاہ میں اس خاص صلوات کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ برادران عزیز، ہمارے پاس روایات میں یہ بات متعدد دفعہ بیان ہوئی ہے، مقرر بیان ہوئی ہے، اور میں نے بھی اس کا کئی دفعہ اظہار کیا، لیکن ہر دفعہ یہ تذکر جو ہے وہ لطف سے خالی نہیں ہے کہ مجالس کے لیے جو مجلسیں ہیں اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ مجلس در حقیقت معصوم سے ملاقات کی جگہ ہے، کہ اس لیے جب انسان اس مجلس کے اندر آئے تو اس نیت سے آئے اور اس ادب کے ساتھ آئے کہ جیسے معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ اگر انسان اسے یقین کر لے، دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ پڑھنے والے کا انتخاب کرنا، کون پڑھے گا، کیا پڑھے گا، یہ ساری چیزیں بہرحال اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ انسان اس یقین کے ساتھ آئے کہ میں معصوم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ جب انسان یہاں پر پہنچے تو اسی طریقے سے اجازت لے کہ جیسے جب ان کے روضہ مبارکہ پہ جاتا ہے تو انسان اجازت لیتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں مولا فاعذن لی یا مولا یا فی الدخول افضل ما اعذنت لاحد من اولیائک، فاضل نے مولا مجھے اجازت دیجئے ایسے داخلے کی، یعنی ایسی اجازت دیجئے جو آپ نے اپنے چاہنے والوں میں، اپنے اولیاء میں سے جو سب سے برتر ہے، جو سب سے برترین جو آپ نے اجازت دی ہے، وہ اجازت مجھے عطا کیجئے۔ اب خود یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، افضل ما اعذنت لاحد من اولیائک، کہ جو بہترین آپ نے اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کا داخل ہونا ایک جیسا نہیں ہے۔ اگر دخول سب کا، یہ آنا اہل بیت کے پروار میں آنا، اگر یہ برابر ہو، مساوی ہو، تو اس کے بعد اس کی گنجائش نہیں بنتی کہ انسان اس کے اندر مراتب کو طلب کرے۔ خالی یہ کہہ دینا فاضل لی مولایا، مولا مجھے اجازت دیجئے، یہ کافی ہے اگر اس کے اندر مراتب نہ ہوں۔ جب اعلیٰ ترین مرتبے کو مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والا یا ہر جو داخل ہو رہا ہے اس کا داخل ہونا برابر نہیں ہے، بے شک سب کو اجازت دی گئی ہے, لیکن کچھ وہ ہیں کہ جن کی اجازت بہترین اجازت ہے. یعنی کچھ ایسے ہیں, مثال اس کی تعبیر مختلف تعبیروں سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں لانے کے لیے مولا مثال کے طور پہ اپنے خادم کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اسے لے کر آؤ, یہ بھی بلانا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جب آتے ہیں تو مولا خود باہیں کھول کر آگے بڑھتے ہیں کہ میرا چاہنے والا ہے. افضل ما زندہ, جو سب سے بہترین اجازت ہے مولا جو آپ نے کسی کو عطا کی ہے. بس اہم یہ ہے کہ اس حضور کو میں سب سے پہلے یہ تمام باتیں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں. میرا نفس سب سے پہلا میرا مخاطب ہے, اور اس کے بعد سب لوگ انشاءاللہ کی باتیں مفید ہیں کیونکہ علماء کی باتیں ہیں. اہم ترین بس انسان اس بات کو محسوس کرے کہ کس کی بارگاہ میں آیا ہے, پڑھنے والا بھی اور آنے والا بھی, ہر آدمی مساوی ہے معصوم کے سامنے. دیکھیے میں اپنا موضوع جو ہے اپنی گفتگو کے ضمن انشاءاللہ بیان کروں گا. بات تھوڑی سی آگے بڑھے تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھیں یہاں پر ایک بنیادی سوال فاطمیہ کے حوالے سے, چونکہ اسی مناسبت سے ہماری یہ گفتگو ہے, یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو بی بی نے اتنے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا, وہ جو شدت و حدت دکھائی, وہ جو غرہ, وہ جو خطبہ آپ نے خطاب فرمایا, کیا وجہ تھی, اس کا راز کیا تھا؟ دیکھیں یہ شاید ہمارے پاس فوراً ذہن میں کوئی جواب آ جائے, لیکن تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو عفیف ترین جو ہے وہ جو خاتون ہیں, اور یہ روایت ہے اور اس کے اندر کوئی منافات نہیں ہے کہ شہزادی کہتی ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ نہ محرم کوئی اس کی آواز کو سنے نہ وہ کسی نہ محرم کی آواز سنے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے اگر معاشرے کے اندر ضرورت ہے. خود دیکھیں یعنی وہ جو عفیف ترین ہے, جو شہزادی کہتی ہے میں اس بات پہ خوش ہوں جو پیغمبر نے کام کو تقسیم کیا کہ گھر کے باہر کا کام مولا کائنات کے ذمے اور گھر کے اندر کا کام شہزادی کا, تو آپ بہت خوش ہوں اس تقسیم کے اوپر. ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے شہزادی کو وہاں سے گھر سے اور خواتین کے ارتباط سے نکال کر بالکل معاشرے کے, آپ یہ سمجھیں معاشرے کے بالکل وسط میں, کہ جہاں پر یعنی بی بی جب حکومت کے خلاف یعنی اس وقت آئی ہیں تو یعنی اب پورا معاشرہ متوجہ ہے, یہ کسی معاشرے کے گوشے میں کسی حاشیے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, یعنی یہ مرکزی کردار اور مرکزی مقام پر یہ گفتگو ہو رہی ہے. شہزادی یعنی پورے معاشرے کو مخاطب کر رہی ہیں. ایسی یعنی اس کا سر کیا ہے؟ یہ بہت آسانی سے البتہ اہل بیت کسی بھی چیز سے ہمیں بہت آسانی سے نہیں گزرنا چاہیے. البتہ میں یہاں پہ بات کو تھوڑا آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات یہاں پر بیان کر دوں, وہ یہ کہ دیکھیں جو کچھ بھی میں یہاں پر مطالب بیان کر رہا ہوں یہ میرے اپنے مطالب نہیں ہیں, یہ علماء کے مطالب ہیں. اگر اس میں کوئی بات پسند آتی ہے تو یہ انہی کی بات ہے. استاد آیت اللہ عابدینی ان سے زیادہ تر میرے مطالب انہی سے ماخوذ ہیں, اور اگر اس کے اندر کوئی بیان کے اندر کوئی کجی ہے تو وہ بہرحال میرے سلیقے کی ہے, میرے علم کی کمی ہے. کیونکہ بات میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس پہ بات پہ غور کریں, یہ بات تھوڑی غور طلب بات ہے, اور آج انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ بہت پرانی گفتگو نہ ہو, لیکن جتنی بھی گفتگو ہے اس میں میں آپ کی بہت زیادہ توجہ کا طلبگار ہوں. اس کے اندر دیکھیں یہاں پر جب کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی اس گھر سے مت نکل کر مت نے معاشرے کے اندر بالکل اس کی مرکزی مقام پر آئی ہیں, اور آپ نے آ کر وہ اتمام حجت کی ہے, احقاق حق یعنی حق کو بلند کیا ہے, باطل کو مٹانا چاہا ہے, تو یہاں پر یہ چیز واقعاً قابل غور ہے کہ ایسی کیا چیز تھی, اور اس کو جتنی گہرائی سے ہم سمجھ سکیں گے یہ چیز اتنے ہی ہمارے عمل کے اندر ہمارے کردار کے اندر یہ چیز انشاءاللہ منعکس ہوگی. خالی یہ خطبہ فدق نہیں ہے, اس کے علاوہ جب بی بی سے آ کر سوال کیا مہاجر اور انصار کی خواتین آئی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ایک اور بھی گفتگو ہے جو نقل ہوئی ہے ہمارے پاس کیفاس بہتی, اور یہ بھی مسلم ہے یعنی متعدد جگہوں پہ نقل ہوا ہے, ایسا نہیں ہے اس کے اندر کوئی شک پایا جاتا ہے, لیکن چونکہ خطبہ فدق بہت زیادہ معروف ہو گیا ہے تو وہ زبان زد عام ہے, لوگوں کو زیادہ اس کے بارے میں پتہ ہے, اس کے بارے میں کمتر ہے, لیکن یہ بھی شہزادی کی گفتگو ہے. سوال کیا کیف اصبحتی، آپ نے کس حال میں صبح کی؟ تو شہزادی نے کہا اصبحت بین کمد و کرب، کہ میں نے رنج و عالم و مصیبت کے عالم میں صبح کی. اور پھر شہزادی سے سوال، یعنی سوال کا خود انہوں نے جواب دیا کہ ذہن میں کیوں ایسا، کہا کہ فقد النبی و ظلم الوصی. فقد النبی، نبی چلے گئے ہیں اور وصی کے اوپر ظلم ہوا ہے. لیکن یہاں تو انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ میرے والد چلے گئے ہیں، میرے بابا چلے گئے ہیں، میں اپنے بابا کے غم میں ہوں. کچھ جگہوں پر یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اپنے بہترین باپ کو کھویا، وہ اپنی جگہ. لیکن یہاں پہ جو شہزادی نے بات بیان کی کہ فقد النبی و ظلم الوصی، یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا علماء نے کہ یہ دو چیزیں جب ملی ہیں، ایک ساتھ ہوئی ہیں، تو یہ ظلم عظیم ہوا ہے. فقد نبی یعنی کیا؟ نبی کا چلا جانا یعنی اس وحی کے رابطے کا ٹوٹ جانا. وہ جو زمین اور آسمان کا رابطہ تھا، وہ جو الہی کنیکشن تھا، یہ جو آسمان اور زمین کا رابطہ تھا، یہ رابطہ نبوت کے ختم ہونے سے ٹوٹ گیا، یعنی یہ رابطہ ختم ہو گیا. لیکن اگر اس کے بعد وہ جو پیغمبر کی وصیت تھی، اگر اس پر عمل ہوتا، تو یہ جو کمی آئی تھی، اس کا ازالہ ممکن تھا. یعنی یہ رابطہ اس طریقے سے منقطع نہیں ہوتا، زمین و آسمان کا رابطہ. لیکن جب دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوئیں کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے اور اس وصایت کے اوپر عمل نہیں ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین اور آسمان کا رابطہ ٹوٹ گیا. کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کہ وہ چیز جو انسان کو الہی بنانے والی تھی، جو خدا تک لے کر جانے والی تھی، وہ چیز ختم ہو گئی. کہ اس کے بعد انسان جو ہے، دیکھیں واقعی یعنی یہ چیز غور طلب ہے کہ اس کے بعد جو انسان ہے، کیونکہ اب یہ الہی رابطہ جب ختم ہو گیا، تو اب انسان جو ہے وہ انسان کے فرمان کے تحت ہے، اب الہی فرمان کے تحت نہیں ہے، اب خدا کے فرمان کے تحت نہیں ہے، اب انسان جو ہے وہ انسان کی تدبیر کے تحت ہے. اس لیے اگر صالح ترین فرد بھی اگر حاکم ہو، تو یہ امر زمینی ہے، ملکوتی نہیں ہے، یہ چیز الہی نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ صالح ترین فرد آیا ہو، تب بھی یہ رابطہ کیا ہے؟ یہ رابطہ الہی نہیں ہے. کہ بہت فرق ہے کہ انسان خدا کے حکم کے اوپر کسی کام کو انجام دے، چاہے ایک ہی کام ہو، خدا کے حکم پر انجام دے، اور کسی اور انسان کے حکم پر انجام دے. کہ زمین تا آسمان، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی فرق ہے. کہ اب یہ امر جو ہے الہی نہیں رہا، یہ حکومت، یہ رابطہ جو ہے یہ الہی نہیں رہا، یہ تدبیر، یہ مینجمنٹ الہی نہیں رہی، بلکہ کیا ہو گئی؟ یہ ہو گئی زمینی. اور یہاں پہ شہزادی اس بات کو پہچانتی ہیں کہ یہ کتنا بڑا خسران ہے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ آسمانی رابطہ جو ہے، یہ رابطہ ٹوٹ جائے، یہ رابطہ قطع ہو جائے. اور میں کہا فرض یہ کہ اگر مثلا صالح ترین فرد بھی ہو، تب بھی فرق ہے، تب بھی زمین تا آسمان فرق ہے. لیکن چہ جائے کہ جو وصیت کی گئی، جو نص ہے، نص یعنی سری جو حکم ہے، اسے اس کو نادیدے دیکھا گیا، اس کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا، اس کا انکار کیا گیا. کہ گریا اسی لیے کہ شہزادی جانتی ہیں کہ کیا ہوا. کہ وہ جو انسان جو خود وہاں تک نہیں پہنچا ہے، جو خود اس راستے سے نہیں گیا، وہ انسانیت کو، بشریت کو وہاں تک لے جا نہیں سکتا. کتنی قربانیاں دی ہیں، 124,000 انبیاء نے، اور اس کے بعد یہاں تک پہنچ کر پیغمبر کے زمانے میں خدا کی نصرت سے یہ امر محقق ہوا، اور پیغمبر کے بعد پھر اسے اس کے اندر ایک ڈسکنیکٹ آ گیا. اب یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو ہے، یعنی ایک معاشرے کا الہی ہونا، یعنی معاشرہ کسی الہی رہبر کی سرپرستی کے اندر ہو، اس کی سرپرستی کے تحت ہو کہ جسے خدا نے نصب کیا ہے. اس کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی قربانیاں دی گئیں کہ تمام انبیاء کی آرزو رہی, کتنے انبیاء اس راستے میں فدا ہوئے, کتنے اوصیاء اس راستے کے اندر قربان ہوئے, اور شہزادی نے اس چیز کے اوپر اس طریقے سے احتجاج کیا کہ اپنی ساری ہستی کو اس کے اوپر فدا کر دیا. یعنی اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے, اتنی اہمیت کس بات کی ہے اس میں, کہ اسی کے لیے جو میں نے شروع میں سورہ کی تلاوت کی تھی کہ پروردگار اللہ فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہا کہ اگر انسان چاہے ایک فرد کو دیکھیں, چاہے ہم ایک معاشرے کو نظر میں رکھیں, قرآن ایک عمومی قاعدہ دے رہا ہے کہ انسان خسران میں ہے, خسارے میں ہے, اور اس کے بعد پھر یہ چیزوں کو بیان کیا گیا کہ اس کے اندر ایکسیپشنز کون کون سے ہیں. بہرحال میں اس میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک دفعہ آپ سے درخواست ہے کہ پہلے مل کر باوز بلند صلوات پڑھ دیں. بات میں نے کوشش آپ سے کہا ہے, میں کوشش یہ ہوگی کہ بات زیادہ طولانی نہ ہو, لیکن بات بہرحال تھوڑی سی دقت طلب ہے. کوشش کروں گا کہ جس حد تک میں اپنے فہم کے مطابق اسے سادہ کر سکوں, اس طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. لیکن جب اس وقت یہ سورہ نازل ہوا, یہ جو مختصر سورہ, یہ مدینہ کے اندر جس وقت یہ سورہ نازل ہوا ہے, ہمارے پاس روایات نہیں ہیں, لیکن تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان ایک سنت یہ تھی کہ جب بھی کوئی اجتماع, یعنی جب بھی کہیں لوگ جمع ہوتے تھے, کہ اگر دو لوگ بھی جمع ہوئے ہیں, جب وہ اٹھنے لگتے تھے تو حسن ختام کے طور پر اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے. کہ اگر یہ چیز اور جو ہے وہ لمبے عرصے تک, لمبی طولانی مدت تک اگر یہ ادب رائج رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر سے یقیناً انہوں نے اس سلسلے میں کچھ ایسا سیکھا تھا, کچھ ایسا پایا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ چیز مسلمانوں کے درمیان رائج تھی, کہ جب بھی مسلمان جمع ہوتے تھے, گفتگو کرتے تھے, اگر دو لوگ بھی ہوں تو جب اٹھنے لگتے تھے تو سورہ کی تلاوت کرتے تھے. سید قطب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مختصر سا سورہ ہے, یہ جو مختصر سا سورہ ہے, یہ منشور ہے, بنیاد ہے اسلامی نظام کی. اگر اس کو صحیح سے سمجھ لیا جائے تو یہ اسلامی معاشرے کی, نظام کی بنیاد ہے. کس طریقے سے کہ ایک تو البتہ میں اس میں وہ بات کہ ہر سورے کی جو بسم اللہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ مشہور جو ہمارے علماء جس بات کے قائل ہیں وہ یہ کہ ہر سورے کی جو بسم اللہ ہے وہ اسی سے مربوط ہے. اسی لیے جب اس کو جہاں پر جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس سورے سے مرتبط اس کی تفسیر کی جاتی ہے, اور اسی لیے بعض فقہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت آپ نماز کے اندر جب نیت کر رہے ہوتے ہیں تو الحمد پڑھنے کے بعد بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ کون سا سورہ پڑھنا ہے. کہا کہ بعض فقہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, پہلے اپنے ذہن میں معین کریں کہ کون سا سورہ پڑھنا ہے اور پھر بسم اللہ پڑھیں, کیونکہ بسم اللہ بظاہر جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جیسی ہے, لیکن ہر سورے کی بسم اللہ اس سورے کے ساتھ مرتبط ہے. علامہ طباطبائی طبعی نے بہت تفسیر المیزان میں بہت خوبصورت اس کے اوپر بحث کی ہے. پر ان چیزوں سے ہم آگے بڑھتے ہوئے, سورہ شروع ہوتا ہے والعصر, عصر کی قسم. اب یہاں پہ بھی بہرحال جو چیز جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ جو باتیں اس سے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. عصر کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں. آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ باتیں اہم نہیں ہیں, لیکن وہ جو زاویہ ہم لے کر چل رہے ہیں اس حوالے سے اس وقت جو ہے اس کے اوپر رکنا مناسب نہیں ہے. اگر ممکن ہے کہ اگر انسان کسی اور زاویے سے بحث کر رہا ہو تو شاید یہ باتیں بہت زیادہ اہم ہوں, اس کو زیادہ رک کر بیان کیا جائے, لیکن ہم جہاں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے, یعنی کیونکہ ذہن میں کہیں تصور نہ آئے کہ نہیں یہ کوئی غیر اہم بات ہے, کوئی چیز قرآن کے اندر یقیناً غیر اہم نہیں ہو سکتی. کہ عصر کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں. کہ عصر کا ایک مطلب جو ہے وہ ہے کسی چیز کو یعنی دبا کر اس کو جو نچوڑ کر اس کا عرق نکالنا، کسی چیز کو دبانا، اس کو کہتے ہیں عصر. اگر آپ میں جیسے بعض دفعہ دیکھا ہو جو لوگ تھوڑے سے عربی جانتے ہیں، عصیرہ جب کہتے ہیں یا اسارہ جب کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا نچوڑ، جب آپ کسی چیز کو دباتے ہیں تو اس کا جو چیز جو ہے، جو اس کا نچوڑ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں بعض دفعہ اسارے. بعض دفعہ اس جیسے اہل بیت کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اسارے ہستی، یعنی پوری ہستی کو اگر نکالیں، جو اس کا نچوڑ ہے، جو اس کا اصل جوہر ہے، وہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے. اس کا ایک اور مطلب جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ زمانہ، یعنی یہ جو روز و شب و روز ہیں. اور تیسرا جو مطلب بیان کیا گیا، عصر، یعنی وہ خاص دن کا وقت، جسے ہم کہتے ہیں کہ جب دن ڈھل جاتا ہے، مغرب کے وقت جو وقت آ رہا ہوتا ہے. البتہ شہید متحری یہاں پہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ تین معنی نہیں، تینوں معنی ایک ہی چیز کی طرف پلٹتے ہیں، اور وہ ہے کہ کسی چیز کو نچوڑنا اس طریقے سے کہ اس کا جو اصل جوہر ہے، جو اصل چیز ہے، وہ آ جائے. کہتے ہیں اس کے اندر ایک مطلب تو خود ہی یہی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے اس کو فشار دینا. کہتے ہیں روزگار، جب زمانہ بھی اسی معنی میں اسی مناسبت سے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جب اس زمانے کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس شب و روز کے اندر، تو جب مصیبتوں سے جب وہ برسر پیکار ہوتا ہے، جب اس کے بعد مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو جو اس کی اصل ہستی ہے وہ سامنے آتی ہے، یعنی جو اس کی ہستی کا نچوڑ ہے، جو اس کے اندر کی چیز ہے، وہ سامنے آتی ہے. قہر عصر جو یہ خاص وقت ہے، یہ بھی اس طریقے سے کہ انسان جب صبح سے جب اس نشاط کے عالم میں شروع کرتا ہے، تو جب اس وقت تک پہنچتا ہے، تو گویا جو ہے وہ اس کو اتنا دبایا گیا ہے کہ اس کو نچوڑ دیا، پورے دن کی جو محنت ہے اس میں اس کے اوپر دباؤ فشار اس طریقے سے آئے گا. تینوں مطلب جو ہے وہ ایک طرف پلٹتے ہیں. بہرحال کئی قسم انسان خسران کے اندر ہے. خسران کیا ہے؟ کہ بعض جگہ یہ تصور اگر ہے تو کہا کہ یہ تصور صحیح نہیں ہے. بعض دفعہ یہ کہ انسان کے پاس ایک راس المال، یعنی ایک کیپٹل ہو، ایک چیز ہو، انسان جو ہے اس کو رکھے اور کبھی کبھی اس میں سے کھاتا رہے، استعمال کرتا رہے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا رہے. کہا کہ یہ خسران نہیں ہے. خسران یہ ہے کہ انسان کا کوئی مال ہے، اس مال کو وہ کسی کام میں لے کر آئے اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ فائدہ نہ کرے بلکہ ضرر کرے، نقصان کرے، اور اس کا یہ مال جو ہے یہ مسلسل جاتا رہے. کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں. اگر اس نقصان سے بچنا ہے تو پھر اس کے یہ چار راستے ہیں، الا الذین کہ جو بیان کیا گیا. دیکھیں یہاں پر بہرحال اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا اور بات کو کھول کے بیان کروں. کہ جتنے جو زندہ موجودات ہیں، ان کو اپنی بقا کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، انہیں باقی رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. کہ اگر وہ چیزیں جتنی بقا کے لیے ضرورت ہے اگر اس سے کم ملیں، تو یہ جاندار اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ پائے گا. اگر ہم مثال کے طور پہ کسی پودے کی بات لیں، اگر پودے کو جتنا پانی، سورج، جتنی روشنی، ہوا، جتنی چیزیں چاہیے ہیں، اگر اس مقدار سے کم ملے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پھول، یہ چیز مرجھانے لگے گی. کہ ایک مقدار یہ ہے کہ جو اسی حالت میں اسے باقی رکھنے کے لیے چاہیے، یعنی اگر اس مقدار میں ملتا رہے تو یہ موجود جس حالت میں ہے اس حالت کے اندر باقی رہے گا. لیکن اگر اس موجود کو رشد کرنا ہے، اس کے اندر اگر گروتھ آنی ہے، اگر اس نے بڑھنا ہے، تو پھر اسے اس مقدار سے زیادہ چاہیے. البتہ اتنا زیادہ نہیں کہ اتنا مثال کے طور پہ پانی ڈالا کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا، پودا اس میں ڈوب گیا، نہیں. وہ چیز جو واقعی اس کی خوراک ہے، اگر اس مقدار سے زیادہ دی جائے کہ جو صرف اس حالت میں باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر نشو نما آتی ہے، اس کے اندر گروتھ آتی ہے. کہ فرد کی زندگی بھی ایسی ہے اور معاشرے کی زندگی بھی ایسی ہے. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے. یعنی ہر معاشرہ جو ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ خود معاشرہ جو ہے وہ ایک زندہ موجود ہے، ایک حقیقی موجود ہے، اس کے اندر حیات پائی جاتی ہے، ایک زی ہائی چیز ہے. کہ یہ جو معاشرہ ہے، انسانی معاشرہ، کہ جو ایک زندہ حقیقت ہے، اس کو بھی اپنی بقا کے لیے کچھ چیزیں چاہیے. اگر وہ چیزیں اس مقدار سے کم ملیں تو یہ معاشرہ باقی نہیں رہ پائے گا۔ لکل امت اجل، ہر امت کا ایک وقت معین ہے، یعنی اس کے موت کا وقت آ جائے گا اور یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اسی مقدار میں اسے یہ چیز حاصل ہو تو یہ معاشرہ اسی حالت میں آگے بڑھے گا، اس کے اندر رشد نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس معاشرے کو رشد کرنا ہے تو جو اس کی غذا ہے اس مقدار سے زیادہ اسے دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہر معاشرہ جس مقام پر کھڑا ہوا ہے، اگر اس مقام سے اسے آگے لے کر جانا ہے تو پھر وہ جو اس معاشرے کی ضرورت ہے وہ اسے اس مقدار سے زیادہ کے جو اس کے اسی حالت میں باقی رہنے کے لیے ضروری ہے اسے دینے کی ضرورت ہے۔ کپس اصلی قاعدہ کیا ہے کہ فرد کے اعتبار سے دیکھیں یا معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں، یہ معاشرہ خسران کی حالت میں ہے، مگر یہ کہ یہ چار چیزیں ہیں۔ کا پہلی چیز کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان لے کر آنا، وعملوا الصالحات، عمل صالح، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تواصی بالحق و تواصی بالصبر۔ اور کہا یہاں پر اہم یہ ہے کہ ان چیزوں چاروں چیزوں کو جو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ مترتب ہے دوسری چیز کے اوپر، یعنی اس کے اندر ایک ترتب پایا جاتا ہے، متوقف ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ اسی ترتیب سے، اگر جس ترتیب سے اسے بیان کیا گیا ہے، کہ پہلی چیز کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے، کہ بنیادی چیز ہے ایمان۔ عمل صالح سے پہلے بھی کیا ہے؟ ایمان۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال دی علماء نے، کہا کہ دیکھیں اگر کوئی ایک ایسا گھر ہے کہ جس کے اندر مثال کے طور پر یہ کھڑکیاں، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جھروکے یہ پائے جاتے ہیں، اگر اس گھر کے اندر کوئی قوی لیمپ جل رہا ہوگا، روشنی ہوگی، اور وہ روشنی اگر قوی ہوگی تو ممکن نہیں ہے کہ اندر وہ روشنی ہو اور یہ روشنی باہر نہ آئے۔ کہ جو بھی جگہ ہے دروازے کے نیچے سے، کھڑکیوں سے، اگر اندر نور ہے تو یہ نور حتماً باہر آئے گا۔ کہ ایمان انسان کے وجود کے اندر ہے، لیکن اگر ایمان موجود ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد عمل صالح آئے گا، یعنی ممکن نہیں ہے کہ عمل صالح نہ آئے۔ اگر عمل صالح نہیں آ رہا اس کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان، ظاہری طور پہ شاید انسان سمجھ رہا ہو کہ وہ ایمان ہے، لیکن وہ ایمان یا نہیں ہے یا اتنا قوی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پر عمل صالح موجود ہے، عمل صالح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم پیچھے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ عمل صالح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوی ایمان اس کے پیچھے موجود ہے۔ بس پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کے بعد دوسری چیز جو ایمان کے اوپر متفرع ہے، ایمان کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمل صالح۔ لیکن یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کی اور توجہ کا طلبگار ہوں، یہاں پر عمل صالح کے اندر کوئی قید نہیں لگائی۔ کون سا عمل صالح، کس طرح کا عمل صالح، یہاں پر رہبر معظم کی یہ تعبیر ہے، کہا کہ انقلاب سے پہلے ہماری نظر میں عمل صالح کا تصور کچھ اور تھا، اور انقلاب کے بعد ہماری نظر میں عمل صالح کا تصور کچھ اور ہو گیا۔ یعنی بہت ساری پہلے چیزیں کہ جب ہم عمل صالح کی بات کرتے تھے ہمارے ذہن کے اندر نہیں آتی تھیں، لیکن اس انقلاب کے بعد عمل صالح کا مکمل تصور ہمارے ذہن میں بدل گیا۔ اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑا عمل صالح اسلامی نظام ہے۔ عمل صالح، سب سے بڑا عمل صالح کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا ہے، قائم یہ دین ہے عمل صالح۔ کہ خود اس آیت کے اندر، یعنی اس کے بعد جو تسلسل ہے، خود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر جو عمل صالح ہے یہ ایک چھوٹے مقیاس کے اندر فقط بات نہیں ہو رہی ہے، البتہ وہ بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ ایسا عمل صالح ہے، جیسے میں نے دیکھے یہ چیز یہاں پر، میں چاہتا ہوں کہ کاش میں اس کو صحیح سے بیان کر پاؤں۔ دیکھیں مترتب ہیں چیزیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ ایمان اور اس کے بعد عمل صالح۔ یہ عمل صالح ایسا عمل صالح ہے کہ جس کے بعد پورے معاشرے کے اندر تواصی بالحق وجود میں آتی ہے، یعنی ایسا عمل صالح ہوا ہے کہ اس کے بعد پورے معاشرے کے اندر ہر آدمی ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتا ہے. یعنی ایسا عمل صالح کہ جس نے پورے معاشرے کو ایسے جوڑ دیا ہے کہ گویا پورا یہ معاشرہ ایک زنجیر کے اندر جڑا ہوا ہے. ہر ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کو تواصی بالحق کر رہا ہے, تواصی بالصبر کر رہا ہے. بس یعنی یہ عمل صالح اقامہ دین سے متعلق ہے, کیونکہ اگر دین کا اقامہ نہ ہو, اقامہ دین نہ ہو, تو اس کے بعد یہ زنجیر جو معاشرے کے اندر, یعنی معاشرے کی کثرت اس وحدت کی طرف پلٹے گی نہیں, اس کثرت کا وحدت کی طرف پلٹنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسا عمل صالح ہے کہ جس نے پورے معاشرے کو جوڑ دیا ہے. کہ اسی لیے جب ملتے تھے تو اس بات کی تکرار کرتے تھے کہ دیکھو ہمیں اسلامی معاشرے کے لیے, وہ معاشرہ کے جیسے پیغمبر وجود میں لے کر آئے ہیں, اس کی بقا کے لیے ہمیں اس قوی ایمان کی ضرورت ہے اور ایسے عمل صالح کی ضرورت ہے کہ جو پورے اس معاشرے کو جوڑ دے. اقامہ دین, دین کو قائم کرنا. اور اس کی وجہ سے دیکھیں دین کو جتنا بھی بیان کیا جائے, دین کو بیان کرنا کبھی بھی دین کے اندر وہ جاذبیت, وہ اٹریکشن پیدا نہیں کرتا جتنا دین کو قائم ہوا دیکھ کر اس کے اندر جو جاذبیت پیدا ہوتی ہے. یہ فطری چیز ہے. مثلا آپ سے کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے, مثال کے طور پر اگر کسی کھانے کی تعریف کی جائے, جتنا بھی آپ کو بتایا جائے ایسا ہے, کئی جو ہیں کھانے آپ کو اس کے کمبینیشن بنا کے کہ اس کا بھی لذت ہے, اس کا بھی مزہ ہے, لیکن وہ کبھی بھی آپ کے اندر وہ جاذبیت, وہ اٹریکشن پیدا نہیں کر سکتی کہ جتنا اس کو چکھنے کے بعد آپ کے اندر پیدا ہوگی. کہ دین کو جتنا بھی بیان کیا جائے کہ دین کے اندر ایسا ہے, دین کا نظام ایسا ہے, دین کی فلانا چیز ایسی ہے, صحیح ہے اس کے اندر جاذبیت آتی ہے, اس وجہ سے بھی جاذبیت آتی ہے, لیکن جب دین نظر آتا ہے, جب دین قائم ہوتا ہے, اس وقت جس طریقے سے دین جذب کرتا ہے, اس کا مقایسہ نہیں ہے. کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ کہ آخری زمانے میں امام جب دین کو قائم کریں گے تو پھر یہ وقت ہوگا کہ جو فوج در فوج لوگ دین کے اندر داخل ہوں گے. پیغمبر نے, آپ پہلے دیکھیں کتنی پیغمبر نے مکے کے اندر کتنی زحمتیں اٹھائیں, لیکن وہاں پہ کتنے لوگ ایمان لے کر آئے, اور اس کے بعد جب یہ دین قائم کیا کتنے لوگ ایمان لے کر آئے. استاد مرتضی مطہری, چونکہ یہ علماء کی باتیں اس لیے میں اس کو بغیر بے دھڑک بیان کر دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کا تصور ہے کہ اخلاقی اور صوفی اس قسم کی چیزوں سے دین پھیلا, کہ دین نہیں پھیلا اس سے. کہ دین کی جو سب سے بڑی جاذبیت تھی وہ اس کا عدل کا نظام تھا, اس کی برابری کا نظام تھا. اسلامی معاشرے کے اندر جو مساوات قائم کی گئی, اور آپ دیکھیں یہی اعتراض کیا گیا تھا مولا کائنات پہ کہ کیا میں اور یہ جو ابھی مسلمان ہوا ہے کہ جس نے نہ ان جنگوں کے اندر شریک ہوا ہے, نہ زحمتیں اٹھائی ہیں, میرا اس کا بیت المال میں سے حصہ برابر ہوگا؟ کہ یہ جو مساوات ہے, یہ جو دین کا جو حسن ہے, دین نے جو یہ برابر کر کے دکھایا ہے, وَإِنَّمَا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کی جو شکل دکھائی ہے, یہ شکل جو ہے وہ دین دکھا سکتا ہے جو قائم ہو. اس نظام کے اندر نظر آئے کہ منصب کس بنیاد پہ دیا جا رہا ہے. بلال حبشی ہر لحاظ سے جو اس وقت کے معیارات ہیں, اس معیارات پہ پورے نہیں اترتے. اس کو زبان سے بیان کرنا اور پیغمبر کے اس نظام کے اندر اس منصب کو عطا کرنا, اس کی جاذبیت برابر نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں, یہ منشور ہے کہ ایسا ایمان, ایسا عمل صالح کہ جو پھر تواصی حق و تواصی صبر تک لے کر آئے, کہ جب دین قائم ہو, جب دین قائم ہوگا تو پھر لوگ جوغ در جوغ دین کے اندر داخل ہوں گے. اور یہ جو اتنی دشمنی ہے اس وقت ایران سے, اس کی وجہ بھی یہی ہے. یہ جو اقامہ دین ہے وہاں پر, یہ ساری دشمنی اس اقامہ دین کی وجہ سے ہے. صحیح ہے کہ وہ جو ہم اہل بیت کی, وہ جو آخری زمانے کی حکومت ہے, اس سے بہت فاصلہ ہے. کسی نے کہا بھی نہیں ہے. اگر کسی کا تصور یہ ہے کہ یہ برابری ہے, یہ اس کے مقابلے میں ہے, یہ ساری باتیں گمراہ کرنے والی ہیں. اگر کوئی بھی انسان خود تھوڑی سی بھی عقل سے سوچے, کہیں پہ کوئی جو ہے وہ برابری کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. کسی جگہ پر ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے, نہ کوئی بات ہے. لیکن جس حد تک بھی دین جو وہاں پر اقامہ ہوا ہے، دین قائم ہوا ہے، اس کی جاذبیت اگر واقعی کوئی انسان کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھے تو آج پوری دنیا کے اندر اس کی جاذبیت، اس کی تاثیر نظر آ رہی ہے. اور یہ ساری رکاوٹیں اسی لیے ہیں، یہ ساری رکاوٹیں اسی لیے ہیں کیونکہ اگر یہ نظام آگے بڑھے گا تو جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں، جتنے اسم بنائے ہیں، جتنے فلسفے تراشے ہیں، یہ سب کے سب غلط ثابت ہو جاتے ہیں، عملی طور پہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ جو ویسٹ اپنے مقابلے میں جن تین ملکوں کی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ چائنا کو بھی، رشیا کو بھی مقابلے پہ کہا جاتا ہے، ایران کو بھی مقابلے پہ کہا جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں رشیا میں اور چائنا میں، وہاں پہ ان کے پاس کوئی اور منطق نہیں ہے، کوئی اور فلسفہ نہیں ہے. اگر زیادہ سے زیادہ مقابلہ ہے تو اقتصادی مقابلہ ہے، کہ کس کا اقتصاد زیادہ قوی ہوگا. مثال کے طور پہ مقابلہ ہے تو یہ کہ کس کا ڈیفنس مثلا زیادہ مضبوط ہوگا. اگر واقعی کہیں پہ کوئی فکر ہے، اگر لبرلزم کے مقابلے میں، ڈیموکریسی کے مقابلے میں، ویسٹرن ڈیموکریسی کے مقابلے میں اگر کہیں پر کوئی بات ہے، کوئی حرف ہے، کوئی فکر ہے، تو وہ یہاں پر ہے. اس لیے ساری کوششیں ہیں کہ اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالی جائیں. ایک طرف سے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، اور دوسری طرف سے خود ایسی رکاوٹیں پیدا کی جائیں، ایسی تصویر پیش کی جائے کہ دوسرے لوگ اس کے حقیقی چہرے کو نہ دیکھ سکیں. اور اس کے اندر بہرحال پچھلے سال بھی جب میں نے گفتگو کی تھی، یہاں کی گفتگو میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی مختلف گفتگو ہوتی ہے. دیکھیں رہبر معظم کی وہ باتیں جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہی ہیں، اس کو اگر نظر میں رکھیں، فرماتے ہیں کہ اگر جتنا عرصہ یہاں پر اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں پاکستان اور ہندوستان اس خطے کے اندر، کہتے ہیں اگر کسی اور جگہ پر ہوتا تو وہاں پہ اسلام کا نام بھی باقی نہ رہتا. یہ چیزیں ابھی نیٹ پہ موجود ہیں، یعنی ان کے تقریروں کے اندر، سائٹ پہ موجود ہیں جو انہوں نے کہا ہے. اور اس کے بعد خاص طور پہ ابھی جو انہوں نے 3 سال پہلے سردار دلہا کی شہادت پہ کہا تھا کہ اگر یہ تشی نام لے کے کہا تھا کہ دوسرے ممالک میں، پاکستان کا نام لیا تھا کہ اگر پاکستان میں ہوتی تب بھی ایسے ہی تشی ہوتی. یعنی یہ ہمارے لیٹنٹ پوٹینشیل کو بتا رہا ہے کہ کتنی ظرفیت ہے یہاں پر. اور اسی وجہ سے اتنی کوششیں ہیں، شاید کم تر، مثلا ظاہر سی بات ہے ام القرآن وہی ہے کہ جہاں پر یہ انقلاب آیا ہے، لیکن جس قوم کے اندر جتنی ظرفیت ہے کہ اس کی پیروی کرنے کی، اس طرف بڑھنے کی، اتنی وہاں پر رکاوٹیں ہیں. اور یہ چیزیں ہماری بھی ذمہ داری کو جو چیزیں بیان کرتی ہیں. بہرحال یہاں پر جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں، جب یہ چیز آگے بڑھتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اب وہ جو اتنے مفاہیم جو پہلے پیش کیے گئے تھے، بعض نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ جس وقت انقلاب آیا تھا امام راحیل نے جو کام کیا وہ خطرناک تھا، مگر اس وقت جو رہبر جو کام کر رہے ہیں اس سے خطرناک تر ہے. کیونکہ اس وقت جو بہت سارے نعرے تھے اب وہ عملی طور پر نظر آ رہے ہیں، یعنی دین کے جو کانسیپٹس تھے وہ اب نظر آ رہے ہیں. جو جسٹس کا کانسیپٹ تھا، ایکوالٹی کا کانسیپٹ تھا، یا زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کا جو تصور تھا اسلام کے اندر، یہ بات صحیح ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کے بدن کو اس کا حقیقی عنصر نہیں سمجھتا، لیکن روح کو بدن سے جدا بھی نہیں سمجھتا. یعنی اسلامی معاشرہ وہ ہے کہ خود رہبر فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جہاں پہ مادیت اور معنویت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو پیغمبر کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب خیبر کا خلا فتح ہوا ہے، کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کے بعد سیر ہو کر کھانا کھایا ہے. اسلام کسی معاشرے کے اندر آیا، اسلام فلاح کا دین ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ان چیزوں کو اصل نہیں جانتا، اسی حد تک کہ مرکب ہے انسان کا وہاں تک پہنچنے کے لیے، لیکن اسے نظر انداز نہیں کرتا، انسان کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا. کہ وہ جتنے وعدے تھے، جتنی اس وقت باتیں تھیں، آج وہ عملی طور پر نظر آ رہے ہیں. اسی لیے آج اس کی جاذبیت بڑھتی جا رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے مظلوم کائنات، دیکھیں یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے ایک معاشرے کو جس کی ضرورت ہے. اگر اس مقدار سے کہ جو فقط اس کی بقا کے لیے، زیادہ اگر مقدار میں اسے ملیں تو یہ معاشرہ آگے بڑھے گا. اور جتنی مشکلات ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں کہ یہ معاشرہ اس طریقے سے آگے نہ بڑھ سکے. وہ جو انسان کا دشمن ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں, اس کو دشمن مانتے نہیں ہیں. تو خود قرآن نے کہا کہ خدا کہتا ہے تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو, اور اس کے بعد جو اس کے آوان و انصار ہیں اس کے بھی آوان و انصار ہیں. کہ اس طریقے سے امام نے کہا کہ امریکہ شیطان اکبر ہے, یہ سب اس راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں, اور یہ اس سے ہاتھ ہٹائیں گے نہیں, ہمیں سے عبور کر کے آگے بڑھنا ہوگا, یہ دشمنی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ دیکھیں یہ جتنی ابتلاءات ہیں, مصیبتیں, پریشانیاں ہیں, آپ جانتے ہیں خدا کی قدرت سے تو باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اس نے اگر شیطان کو اجازت دی تو ہر چیز کی اجازت دے دی, نہیں, یا اس نے دوسرے لوگوں کو اگر اجازت دی تو ہر چیز کی اجازت دے دی, نہیں, اس نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ راہ حق جو ہے وہ مکمل بند ہو جائے. صحیح ہے اس نے اجازت دی کہ گھوڑے دوڑا دو, لیکن اس کے بعد اس نے یہ اجازت نہیں دی کہ جو نوک نیزہ پہ سر تلاوت کر رہا ہے اسے بھی خاموش کرا دو, اجازت نہیں دی. کہ یہ جو ابتلاءات, چونکہ خدا کے قدرت سے باہر نہیں ہے, خدا کے نظام سے یہ چیز باہر نہیں ہے, یہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں, یہ جو پریشانیاں آتی ہیں, بلا آتی ہیں, یہ انسان کی قدرت سے زیادہ نہیں ہوتی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ زیادہ نہیں ہوتی, برابر بھی نہیں ہوتی ہیں, بلکہ ہمیشہ اس کی قدرت سے کم ہوتی ہیں. خود روزے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ دیکھو علی الذین یتیقونہ فدیۃ الطعام, ان کے جن کے لیے یہ بہت زیادہ طاقت فرسا ہے وہ کیا کریں کہ اس کے جگہ طعام جو ہے وہ دے دیں. یہاں پہ طاقت فرسا میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو بے ہوش ہو کے گر جائے گا اس کے بعد, اس حد تک نہیں کہا کہ جب تک بے ہوش نہیں ہو جاتے, نہیں, اگر تمہارے لیے بہت زیادہ سخت ہے, اس کا مطلب کیا کہ وہ ابھی حد نہیں آئی ہے, کہ وہ وقت نہیں آیا کہ جہاں پہ کہیں کہ بس یہ انسان کی توان یہی ہے, طاقت یہی ہے, نہیں, بلکہ اس سے کم پہ خدا نے کہا کہ نہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے, تمہارے پاس اختیار ہے. بس کبھی بھی مصیبت نہ صرف یہ کہ انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے, بلکہ انسان کی طاقت کے برابر بھی نہیں ہے, ہمیشہ انسان کی طاقت سے کم ہے. اور اگر کہیں پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں تو یہ بیان کرتی ہیں کہ اس شخص کی طاقت اس سے زیادہ ہے, اس قوم کی طاقت اس سے زیادہ ہے. تو یہیں سے اپنی بھی قیمت کا احساس ہونا چاہیے, فردی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی, کہ یہ قوم اگر اس کے اوپر مصیبتیں زیادہ ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اس قوم کا پوٹینشیل, اس کا ظرف, اس کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے. ممکن ہے کہ وہ اس وقت اس چیز سے غافل ہو, لیکن یہ چیز خود ہی ایسی ہے کہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی, یا تو وہ خدا کا قانون نہ مانے, اور اگر خدا کا قانون ہے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قدرت و طاقت اس سے زیادہ ہے. بس آخری ایک بات, دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر معاشرے کو یہ چیزیں ملیں, یہ چار چیزیں جس کا تذکرہ کیا اور اس کے اندر ایک ترتیب کا بھی بیان کیا, تو یہ معاشرہ رشد کرتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا پورا معاشرہ ایک مقام پر کھڑا ہوا ہو, یعنی معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ ایک مقام پر ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ معاشرہ آگے بڑھے گا, اور اگر ہر فرد ایک مقام پر نہیں ہے, افراد آگے پیچھے ہیں, تو یہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ سوال ہے. کہتے ہیں معاشرے کو اپنی بقا کے لیے, ہم نے کہا معاشرہ ایک زندہ موجود ہے, ایک حقیقی موجود ہے, تو بتا اس کے اوپر علماء کے درمیان اختلاف ہے, سب اس کو حقیقی موجود نہیں مانتے, لیکن معاشرے کے اپنے کچھ خاص قوانین ہیں جو معاشرے سے مرتبط ہیں, فرد سے نہیں, اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں. سب معاشرہ کیا ایک سطح پر ہونا چاہیے تب یہ چیز محقق ہوگی, معاشرہ آگے بڑھے گا, یعنی بعض لوگ ہوں کافی ہے. یہاں پر مثال دی کہ آپ نے بعض دفعہ یہ دیکھا ہوگا, دیکھیے مثال ہے, مثال بالکل ہر جہت سے بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی, لیکن بات کو پہنچانے کے لیے جو ہے نا یہ اہم ہوتی ہے, بات کو پہنچا دیتی ہے. البتہ یہ مثال کافی علماء کے درمیان مقبول مثال ہے. کہ آپ نے کبھی پرندوں کو ایک ساتھ اڑتے دیکھا ہے کہ جب وہ ایک خاص شیپ کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک تکونی جو ہے وہ ان کا انداز ہوتا ہے کہ ایک پرندہ جو ہے وہ آگے ہوتا ہے, اور اس کے بعد دو اس طریقے سے ایرو میں جس کے پیچھے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بہت سارے پرندے وسط میں ہوتے ہیں. کہ یہ پرندہ جو سب سے آگے ہوتا ہے یہ وہ ہے کہ جس کو سب سے زیادہ ہوا کی مخالفت کرنی ہوتی ہے, فرکشن سب سے زیادہ اس کے لیے ہوتی ہے, اسی لیے قوی ترین جو ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو یہ سائیڈوں میں ہوتے ہیں دونوں طرف, یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کے بعد قوی ہوتے ہیں, یعنی قوت میں اس سے کم ہوتے ہیں لیکن باقیوں کے مقابلے میں یہ قوی ہوتے ہیں. یہ ایک طرف سے اس پریشر کا, اس فرکشن کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, اور وسط میں وہ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. لیکن چونکہ پریشر جب ان تک آ رہا ہوتا ہے تو بہت کم ہو چکا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کہ جو آگے ہے اور ان کی وجہ سے کہ جو اس کے اطراف میں ہیں, یہ جو ہیں وہ آسانی سے اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. جب اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیے رفتار کم نہیں ہوتی ان لوگوں کی کہ جو بیچ کے اندر موجود ہیں. لیکن اگر اس طریقے سے حرکت نہ کرتے, ایک سیدھی لائن بنا کر حرکت کرتے, تو ہر کسی کو اسی طریقے سے ہوا کی مخالفت کرنی ہوتی, وہی فرکشن سہنا ہوتی, اس کے اندر جو کمزور تھے وہ حتماً پیچھے رہ جاتے. کم معاشرے کی مثال بھی ہے کہ سب سے آگے کون ہے, وہ ہے جو اللہ کی طرف سے منسوب ہے, جس کے اندر قدرت بھی سب سے زیادہ ہے, قوت سب سے زیادہ ہے, اور راستے کا تعین, سمت کا تعین جو ہے یہ بھی مکمل ہے. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے, کہ اطراف میں کون ہے, کہ یہ خواص ہیں, یہ وہ خاص آوان و انصار ہیں, اور بیچ میں کون ہے, بیچ میں وہ ہیں کہ جو ضعیف ہیں. کہ اگر یہ جو خاص خواص ہیں اگر یہ یہاں سے ہٹ جائیں تو خالی یہ نہیں ہٹیں گے, وہ جو ضعیف بیچ کے اندر ہیں وہ سب کے سب پیچھے رہ جائیں گے, وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس صورت سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. کہ اسی لیے اسلامی معاش اتنی جو تاکہ جو ہم نے بات کی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ جس کے لیے شہزادی اتنا تڑپی ہیں, وہ جانتی ہیں کہ اسلامی معاشرے کے جس کی یعنی جس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے اندر اگر یہ معاشرہ وجود میں آئے تو پھر وہ لوگ کے جو ضعیف بھی ہیں وہ اسی رفتار سے خدا کی طرف آگے بڑھیں گے, اس کو نابود کیا جا رہا ہے, اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کو کم از کم روشن کیا جائے. اور آپ ہر جگہ پہ آپ جانتے ہیں, دیکھیں جہاں پر بھی کہیں خواص نے اگر اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا کیا ہے, وہاں پر اس پورے معاشرے کے اندر رشد آیا ہے. اور وہ خواص, خواص کون کا یہ بہرحال اپنی جگہ پہ موضوع ہے کہ خواص کو کہیں سے تفصیل سے بیان کیا جائے, لیکن خواص وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, یعنی حقیقت ان کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے, حقائق ان کے سامنے واضح ہیں, اور پھر اس حقیقت کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں. بعض دفعہ حقیقت کو جانتے ہوئے بھی دوسری وجوہات سے, یعنی دل کے کہیں اور جڑے ہونے کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. کہیں اگر معاشرے میں کہیں پہ خواص نے اپنا کام چھوڑ دیا تو وہ پورا معاشرہ پیچھے رہ گئے, معاشرہ آگے نہیں بڑھ پایا. کہ یہ چیز ہے کہ جسے شہزادی نے اس کو اجاگر کیا, اور تڑپی بھی اسی لیے کہ جانتی ہیں کہ ظلم کیا ہوا, اور یہیں سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اس کے لیے اتنی قربانیاں ہیں. کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر فرد کمال تک پہنچے, خالی وہ نہیں جو قوی ہیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے, زمام امام معصوم کے ہاتھ میں ہو یا منصوب من اللہ کے ہاتھ میں ہو, اور اس کے بعد وہ خواص. اور شہزادی کی یہ ساری قربانیاں, یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کے لیے کس حد تک کوشش کرنے کی ضرورت ہے. کہ شہزادی نے اپنی کوئی چیز بچائی نہیں, کس حد تک اور کس دمانے کو نظر میں رکھ کر. دیکھیے شہزادی نے جتنی چیزیں یہاں پر, اس کو علماء نے اس بات کو بیان کیا, اور تاریخ کے اندر یہ بات, تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب تک شہزادی دروازے پہ جا رہی تھیں اور ایک امید تھی کہ شاید لوگ آ جائیں, اس وقت تک گریے کے اندر وہ شدت نہیں تھی جو اس کے بعد پیدا ہوئی, کیونکہ اس وقت تک ایک امید باقی تھی. کہ شاید لوگ پلٹ آئے. جو سوال کرتی تھی کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ غدیر میں رسول نے کیا کہا تھا. لیکن جب شہزادی کی اس امید کو ختم کر دیا, یہاں پہ اس چیز کو محکم کر دیا, واضح ہو گیا کہ اب یہ اس وقت پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں, شہزادی کے گریے کے اندر اب اور زیادہ شدت آ گئی. کم کس مدت کو نظر میں رکھا شہزادی جانتی تھیں کہ اس کے بعد فوراً نہیں آ جائیں گے. جو تمام آپ نے وصیتیں کی کہ مجھے رات کے اندر غسل دیجیے گا, رات کے اندر کفن دیجیے گا, رات میں دفنائیے گا, کیا شہزادی جو یہ چیز بیان کر رہی تھی اس کو صحیح بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ شہزادی نے پوری تاریخ کو نظر میں رکھا کہ کوئی اگر تاریخ کے اندر حق کو ڈھونڈنے والا ہے تو یہاں سے حق کو پہچانے اور حق کی طرف آ جائے. یہ خود چیز اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ہم فوراً حق کو حاکم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو کر اس کی کوششیں چھوڑ دے. اگر فوراً ہمیں 5 سال 10 سال 15 سال میں اگر ایک نتیجہ نظر نہیں آ رہا تو ہم یہ کہیں کہ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے. اہل بیت نے بعض دفعہ کئی 100 سالوں کو نگاہوں میں رکھا ہے, اس ہدف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ یہ وہی ہدف ہے. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, کہ یہ معاشرہ جب اس طریقے سے آگے بڑھے گا تبھی ليعبدون محقق ہو سکتا ہے, ہدف خلقت یہی ہے. اور اس کی ذمہ داری خواص کے اوپر, اس کی خاص ذمہ داری ہے. اگر انسان برال آپ مسلسل ان دنوں میں مصائب سن رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, بہت طویل و طولانی مصائب پڑھنا مد نظر نہیں ہے, لیکن انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے واقعاً اس بات کو اگر سمجھے کہ کیا ہوا کہ رسول کی بیٹی نے کہا کہ صبت علی المصائب, کہ میرے اوپر ایسے مصائب ٹوٹے, لو صبت علی الایام سرنا لیالیہ, اگر روشن دن پہ پڑتے تو وہ تاریخ رات بن جاتے. اور زہرا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, مگر مقاتل نے نہیں لکھا کہ رسول کے بعد کسی نے زہرا کو نہیں دیکھا, مگر اس حالت میں کہ سر کے اوپر ایک رومال بندھا ہوا ہے, ناہلت الجسم جسم کھلتا جا رہا ہے, منحدت الرکن ایسی عمارت کی مانند کہ جس کے ستونوں کو ڈھا دیا گیا ہو. بہت سخت ایام ہے, اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے سب تصور کرے کہ ابھی کل ہی بیوی کی شہادت گزری ہے, کل کی رات وہ گزری ہے کہ جب بیوی کو رات کی تنہائی میں دفنایا گیا ہے, اس سے پہلے شہزادی بیمار ضرور تھی, شہزادی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا, سہارے سے نماز پڑھتی تھی, لیکن گھر میں بچوں کو ماں نظر تو آتی تھی. زہرا کی صورت نظر تو آتی تھی, بچے ماں کے احساس کرنے والے شاید اس طریقے سے ماں کی اس زخم کا لحاظ کرتے ہو, لیکن کبھی ہاتھوں کو تو چومتے ہو گے, کبھی پیروں کو تو چومتے ہو گے, لیکن کل جب زہرا کو دفنا کر آئے بار بار ماں کے بستر کی طرف نظر اٹھتی ہوگی, ماں کا چہرہ تلاش کرتے ہوگے, مایوس ہو کر نظر پلٹاتی ہوگی. اب زہرا کی تصویر اور غربت کا عالم یہ ہے, اگر تو تصور کریں آج کا دن بچوں نے کیسے گزارا ہوگا, ماں کو ابھی دفنا کر آئے ہیں, جگہ جگہ سے ماں کی خوشبو آتی ہے, ہر جگہ ماں کی تصویر نظر آتی ہے, لیکن ماں کا بستر خالی ہے, ماں نظر آ رہی آتی, دل تڑپتا ہوگا, دوڑ کر جائے ماں کی قبر پہ خود کو گرا دے, لیکن ماں کی وصیت کا پاس ہے, ارے کسی کو پتا نہ چلے زہرا کی قبر کا. کس بے چینی سے کس بے چینی سے رات کے ہونے کا انتظار کیا ہوگا؟ ارے یہ دن اتنا لمبا کیوں ہے؟ یہ دن ڈھلے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی قبر پر جائے، ارے اماں آپ کی جدائی بہت سخت ہے، آپ کی جدائی بہت سخت ہے، ماں کی قبر پہ جاتے ہو گے، سارے زمانے نے منہ پھیر لیا ہے، کوئی اب ان بچوں کو رسول کی زندگی میں، ابھی رسول کی وفات کو زیادہ وقت نہیں گزرا، یہی بچے تھے کہ کوئی گود میں اٹھاتا تھا، کوئی کاندھے پر بٹھاتا تھا، کوئی مختلف باتیں کرتا تھا رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہی بچے ہیں، اب کوئی گھر پر نہیں آتا، کوئی گود میں نہیں اٹھاتا، زمانے نے کیسی نگاہیں پھیری ہے، اللہ جانے جب روتے ہوں گے کون آنسو پہنچتا ہوگا، شاید خود ہی ایک دوسرے کے آنسو خود ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہو، کیونکہ کون جانتے ہیں خاندان عصمت کے بچے ہیں، سب واقعات کو جانتے ہیں، ساری باتوں کو جانتے ہیں، مولا کائنات نے ایک دفعہ جناب زینب کو بتانا شروع کیا تھا، کربلا کے لیے وعدہ کرنا شروع کیا تھا، ارے زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن ہوگی، سر پر ردا نہیں ہوگی، کبھی بازار ہوگا، شہزادی چھوٹی تھی بتانا شروع کیا، کہا بابا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اما نے جانے سے پہلے زینب کو سب بتا دیا، خود ایک دوسرے کے آنسو پوچھتے ہو گے، تاریخ دلہ یوما کہ یوم کعبہ عبداللہ اس وقت لکھا جب مولا حسن دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ جانے کتنی دفعہ اسی وقت میں بھائی کے آنسو پوچھ کر کہا ہو، حسین سب روئے تم نہ رونا، بس آخری دو جملے جا کے مقاتل نے لکھا کہ جس وقت آئے ہیں مولا نے کہا کلمینی زہرا علی سے باتیں کیجیے، مختلف حوالوں سے پکارا، اے رسول کی بیٹی، آخر میں کہا آپ کا چچا زاد بھائی آیا ہے، ارے زہرا کچھ تو بولے علی کی جال چلی جائے گی، حسن نے اپنے آپ کو گرایا، حسن نے لاشے میں گرایا، اما بولو اس سے پہلے کہ ہماری روح جسم سے پرواز کر جائے، حسین نے گرایا کہ اما میں تمہارا غریب حسین ہوں، حسین کا دل پھٹ جائے گا، خدا را کچھ تو بولو، میرے ذہن میں یہ سوال آیا، سب کی باتیں نقل ہوئی لیکن زینب و کلثوم کے جملے نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کا جملہ نقل نہیں ہوئے، شاید یہ ماں کی تربیت ہے، امام رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، زینب کو فکر یہ ہے، اما لے جاتے ہوئے کہا تھا ارے زینب میرے غریب حسین کا خیال رکھنا، اس نے کربلا میں بہت رولا ہے، ارے زینب ماں کو بھی روئے گی، ارے بھائیوں کو بھی سوالے گی، وہ امی ابھی کا لقب جو ماں کا ہے اس کی بھی وارث بنے، فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، على لعنة الله على قوم الظالمين.